علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوف عطا کر خدا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، آئیے کچھ سیکھتے ہیں۔ آج کے سلسلے کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا آپ کو وقت سے ریلیٹڈ لگے گا، اور ایسے لگے گا کہ جیسے آپ اس کے انتظار میں تھے۔ بدلتی دنیا اور دین، یہ آج کا ٹاپک ہے۔ اس سلسلے میں جیسا آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شیخ الحدیث والتفسیر مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں مفتی صاحب، زمانے میں بڑی تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہے، مختلف نوعیت کی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اس میں ایک چیز ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جسے ہم مصنوعی ذہانت کہتے ہیں، جو لوگ انٹرنیٹ کی دنیا سے وابستہ ہیں، جدید ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ مصنوعی ذہانت کیا ہوتی ہے۔ تو اب ہر چیز بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان حالات میں کچھ دینی احکامات میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے، تو کیا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلتی دنیا اور دین میں، پہلے تو ایک میں شیئر کروں کہ بدلتی کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے، دین اس سے ہٹ کر بیان کیا گیا، یعنی یہ نہیں کہ دین اور دنیا دونوں ہی بدل لیں،
ٹھیک،
بدلتی دنیا اور اس کے متعلق دین کے احکام،
ٹھیک۔
اچھا، جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ دنیا میں بڑی کثرت کے ساتھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہوتی رہی ہیں، تو بات تو ٹھیک ہے، فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ دنیا میں تبدیلیاں جس قدر تیزی کے ساتھ وقوع پذیر ہو رہی ہیں اس کی شاید سابقہ زمانے میں مثال نہیں ملتی۔ سائنسی ایجادات اور دیگر ہزاروں انداز کی چیزیں جو ہیں وہ آج کے زمانے کے اندر رونما ہوتی ہیں، آج ایک چیز ہے، اگلے دن دوسری، اس سے اگلے دن تیسری، اس سے اگلے دن چوتھی۔ ایک سال کو اگر پچھلے سال سے کمپیریزن کریں تو بالکل ڈیفرنٹ سی سچویشن نظر آتی ہے، اور اگر 10 سال کے ساتھ کریں تو بہت ہی زیادہ مختلف نظر آتی، 20 سال سے کر دیں تو اس سے بھی زیادہ مختلف نظر آئے گا۔ 20 سال پہلے اور آج کے زمانے میں کبھی کوئی فرق کرنے بیٹھ جائے، صرف آج کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، تو ایسا حیرت انگیز منظر اس کے سامنے آئے گا کہ 20 سال پہلے موبائل تھا تو صحیح لیکن ایسے کامن نہیں تھا، انٹرنیٹ تھا تو صحیح لیکن یہ ہے کہ وہ ہماری دائیں بائیں دونوں جیبوں کے اندر ہی پھر رہا ہوتا، ایسا نہیں تھا۔ اچھا، فیس بک اور واٹس اپ، تو ان کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، واٹس اپ تو بالکل ہی جو ہے نا وہ ایک لیٹسٹ چیز، پھر یہ انسٹاگرام اور یہ ٹویٹر وغیرہ ساری چیزیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ دنیا جب اتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے تو کیا دین اس تیزی کا ساتھ یوں دیتا ہے کہ دین بدلے بغیر ہی وہ اس دنیا کی تبدیلیوں کے ساتھ چل سکے، یا دین میں بھی کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی؟ دیکھیں، اس کے بارے میں چند ایک چیزوں پر اگر ہم توجہ رکھیں، نظر رکھیں، تو ہمارے سامنے جو اسلام کا حکم ہے، جو سٹانس ہے، وہ بڑا واضح طور پہ سامنے آ جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا بڑا بنیادی عقیدہ ہے، اور قرآن پاک کے اندر اس کو بیان کیا گیا کہ ہمارا دین جو ہے وہ دین کامل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے آج دین کو مکمل کر دیا۔ ٹھیک، جب کوئی شے مکمل ہو جائے، اب اس کے اوپر جو اضافہ ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ایک بھدا اور بدنما داغ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کی تکمیل کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ دین جو ہے وہ مکمل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور بڑا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اب نئے سرے سے کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن پاک نے اس عقیدے کو بیان فرمایا وخاتم النبیین, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, اور احادیث طیبہ بھی اس کے بارے میں سینکڑوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں. تو اب دو باتیں بڑی کلیئر ہو گئی, پہلی بات کہ دین ہمارا مکمل ہے, اور دوسری بات کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی. جب آپ آخری نبی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا لایا ہوا دین آخری ہے, آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری ہے, آپ کی لائی ہوئی شریعت بھی آخری, کیونکہ ختم نبوت کے ساتھ یہ ساری چیزیں لازمی طور پہ وابستہ ہیں کہ آپ کی کتاب خدا کی آخری کتاب ہو, آپ کا لایا ہوا دین اللہ کا آخری دین ہو, آپ کی لائی ہوئی شریعت اللہ کی آخری شریعت ہو. اب یہ دو باتیں جب واضح ہو گئی تو اب سوال یہ ہے کہ پھر جو اتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں پھر ان کا حل کہاں سے ملے گا؟ دین تو پھر اپنی حدود و قیود کے ساتھ جو ہے وہ محدود ہو گیا یا مخصوص ہو گیا, تو اب پھر یہ اتنی ساری تبدیلیوں کے ساتھ یہ کیسے چلے گا؟ تو اس کا بڑا آسان سا جواب میں عرض کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں دین کا جو اطلاق کیا جاتا ہے, دین کا جو لفظ بولا جاتا ہے, یہ کئی اشیاء پر یا کئی طرح کی چیزوں پر بولا جاتا ہے. دین کا لفظ دینی عقائد پر بھی بولا جاتا ہے کہ دین کے عقیدے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رازق ہے, وہ حاکم ہے, اس نے نبی بھیجے, اس نے کتابیں بھیجی, اس کے فرشتے ہیں, اس نے جنت و دوزخ کو پیدا کیا, وہ قیامت کے دن حساب لے گا, وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. یہ دین کے عقیدے ہیں. دین کے جو عقیدے ہیں یہ حقائق ہیں, یہ حقیقتیں ہیں, یہ فیکٹس ہیں, اور جو فیکٹ اور حقیقت ہوتی ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. لہٰذا جو عقائد ہے ان کے اندر تو تبدیلی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری بات آ جاتی ہے اخلاقیات. اخلاقیات کا جو دائرہ ہے یہ بھی بڑا وسیع ہے, وہ اس اعتبار سے کہ آپ صبر, شکر, توکل, قناعت اگر اپنے مطلق معانی کے اعتبار سے لیں گے تو یہ اچھی چیزیں ہیں, اور اس کے مقابلے میں تکبر ہے, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, اگر ان کو اپنے جو ہے وہ مطلق معانی کے اعتبار سے لیں گے تو یہ بری چیزیں ہیں. ہاں اب خاص موقع پر خاص اعتبار سے اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو وہ اور چیز ہے, لیکن خود اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ چیزیں اچھی ہیں, وہ چیزیں بری ہیں. لہذا اب ایسا نہیں ہوگا کہ کسی زمانے میں تکبر کرنا اچھی عادت بن جائے, حسد کرنا اچھی عادت بن جائے, دوسرے کو نقصان پہنچانا اچھی عادت بن جائے, یا کوئی زمانہ ایسا آ جائے کہ جس کے اندر حسن اخلاق بری شے ہو, جس کے اندر سچ بولنا بری شے ہو, جس کے اندر جو ہے وہ اخلاص جو ہے وہ برا عمل بن جائے, ایسا نہیں ہوگا. لہذا جو اخلاقیات کا دائرہ ہے وہ بھی واضح ہے کہ یہ متعین ہے, اس کے جو احکام جیسے ہمیشہ سے چلتے آئے ہیں اس کے مطابق ہوگا. اب تیسری بات آ جاتی ہے عبادات کی. عبادات جو ہے اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ پانچ نمازیں فرض ہیں تو کبھی آسانی کے لیے تین نمازیں فرض کر دی جائیں, یا کبھی لوگ ذرا اگر جو ہے وہ زیادہ ان کے اندر شوق تاری ان پر شوق تاری ہو جائے تو کہا جائے کہ چلو سات نمازیں فرض کر دیتے ہیں, تو نمازیں پانچ ہیں تو وہ پانچ ہی رہیں گی. زکوٰۃ کی جو مقدار ہے وہ اتنی رہے گی. رمضان کے روزے ہیں تو وہ اسی طرح فرض رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو ذرا گرمی سردی زیادہ لگتی ہے تو اس کے لیے 15 روزے فرض کر دیں, اور کسی کا شوق زیادہ ہے اور طاقت زیادہ ہے تو اس کے لیے 1.5-2 مہینے کے روزے فرض کر دیے جائیں. ایسا نہیں ہے, جو قرآن نے فرما دیا اس کے مطابق روزے فرض رہیں گے. اسی طرح حج ہے, تو حج یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ بھی آج کل بڑی گرمی کے اندر جون جولائی کے اندر حج آ رہا ہے تو تھوڑا سا ماڈریٹ کر دیتے ہیں, مارچ کے اندر حج لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر, کہ یہ جو مہینوں کو آگے پیچھے کرنا ہے یہ تو کفر کے اندر زیادتی ہے, یہ تو خدا کے احکام کو بدلنا ہے, تو اس کے بارے میں بھی حکم واضح ہے. تو جو عبادات کا معاملہ ہے وہ عبادات کا معاملہ ویسے ہی رہے گا. اسی کے اندر میں زمینی طور پہ ایک اور چیز بھی عرض کرتا چلوں کہ آج کل تھوڑا سا اس کے ساتھ تعلق بھی ہے, وہ ہے قربانی. قربانی بھی ایک متعین عبادت ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کی ہے، ہمارے اعتبار سے قربانی واجب ہے، اور دیگر آئمہ بھی اسے جو ہے وہ سنت اور مشروع اور محمود اور اس کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب قربانی کے بدلے کچھ اور کر دیا جائے، جیسے بعض اوقات نئی نئی آوازیں اٹھتی ہیں نا کہ بھئی آج کل چونکہ حالات خراب ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، معاملات ہیں، یا آج کل جیسے یہ ہے کہ بھئی اگر قربانی اتنے وسیع پیمانے پر کی گئی تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو لہذا قربانی کی جگہ غریب کو پیسے دے دو، یہ کر دو وہ کر دو، ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصل لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، تو قربانی ہی کا فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے احادیث طیبہ کے اندر قربانی ہی کا فرمایا گیا کہ یہ 10 ذوالحجہ، 11، 12 ذوالحجہ کی جو تاریخیں ہیں ان کے اندر سنت ابراہیمی کے طور پہ جانور کو ذبح کیا جائے گا، جن جانوروں کی ذبح قربانی کہلاتا ہے۔ تو اب اس کے متبادل آپ کسی یتیم کو دے دیں یا کسی فقیر کو پیسے دے دیں، یہ کبھی اس کے متبادل نہیں بن سکتے۔ ہاں، جانور ذبح کر کے پھر بھلے پورا دے دیں، آپ نے جو اراقت دم ہے، جو اس جانور کا خون بہانا ہے خدا کے نام پہ، جب یہ کر لیا، اب اس کے بعد بھلے آپ کسی یتیم کو دیں، غریب کو دیں، امیر کو دیں، جس کو مرضی دے دیں، شریعت نے آپ کو اجازت دی، لیکن یہ کہا جائے کہ نہیں قربانی کی جگہ ہم کسی کو پیسے دے دیں اور قربانی ادا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو لہذا یہ چند طرح کے احکام یا چند طرح کی دین کی وہ چیزیں کہ جو ناقابل تبدیل ہیں، غیر متبدل ہیں، جو غیر متغیر ہیں، جو تبدیل نہیں ہوں گے۔ اب اس کے بعد آتی ہے ان چیزوں کی باری کہ جن کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی دنیا میں اتنا کچھ نیا ہے، پہلے لوگوں کا جو مالی لین دین تھا وہ کسی اور انداز میں ہوتا تھا، اب پوری دنیا بینکنگ سسٹم کے اوپر جو ہے نا وہ آ چکی ہے، اور اب بینکوں کے ذریعے ادائیگیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، پہلے خرید و فروخت کے لیے لوگ سفر کرتے تھے، جاتے تھے، مال دیکھتے تھے، پھر اس کے بعد خریداری کرتے تھے، اب آن لائن شاپنگ جو ہے وہ اتنی عام ہو چکی ہے کہ آن لائن بزنس جو ہے وہ شاید اب دنیا میں یہی غالب ہوتا جا رہا ہے، اور اب یہ موجودہ حالات کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ ہو گیا۔ اب گھر بیٹھے بٹھائے آدمی جو ہے نا بس چیز آرڈر کرتا ہے وہ شے پہنچ جاتی، خواہ وہ کھانا ہے یا وہ کمپیوٹر ہے یا وہ مہنگی سے مہنگی شے یا وہ سستی سے سستی شے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی طریقے سے انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے، موبائل ایجاد ہو گیا، کمپیوٹر ایجاد ہو گیا، تیز رفتار سواریاں ایجاد ہو گئیں، اور نہ جانے کیا کیا ہو گیا۔ تو اب ان ساری صورتوں میں جو دین کے احکام ہیں وہ تبدیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ہے وہ بیسیکلی پوائنٹ کے جس کے اوپر زیادہ جو ہے نا وہ سوال کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں، اس کا بھی اس کا حل دین نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ملک یمن روانہ کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال کیا کہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق، قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فرمایا کہ اگر تمہیں کتاب اللہ میں وہ حکم نہ ملے تو فرمایا کہ پھر میں اللہ کے رسول کی سنت اور ان کی حدیث کے اندر جو حکم ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فرمایا کہ اگر اس میں بھی تمہیں نہ ملے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، پھر میں غور و خوض کروں گا، اجتہاد کروں گا، میں قرآن اور حدیث کی باتوں کو سامنے رکھ کے، اس کے احکام کو سامنے رکھ کے یہ سوچوں گا، یہ دیکھوں گا کہ اس طرح کا معاملہ قرآن حدیث کے کون سے معاملے کے زیادہ قریب ہے، کون سے معاملے کے بہت زیادہ قریب بنتا ہے، تو جو حکم وہاں پر وہی حکم میں یہاں پر لگا دوں۔ تو فرمایا کہ میں یہ کروں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حمد ہے،
سبحان اللہ،
کہ جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو
اللہ
اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ جس سے اللہ کا رسول راضی ہو گیا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو یہ جو اجتہاد کا معاملہ ہے کہ جہاں پر قرآن اور حدیث کا واضح حکم موجود نہیں ہے تو وہاں پر اجتہاد کیا جاتا ہے۔ اب اجتہاد کے ذریعے جو مسائل کا حل ہے، یہ ہمیشہ سے علماء کا طریقہ رہا ہے اور طریقہ رہے گا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک بڑا معروف لفظ ہے، آئمہ مجتہدین۔
جی،
تو اگر قرآن حدیث میں جو آ گیا اب اس سے سر منہ انحراف نہیں کرنا، تو پھر آئمہ مجتہدین کے لفظ استعمال کرنے کا فائدہ ہے کیا؟ پھر تو ہر بندہ ہی قرآن حدیث پڑھ کے اس کے مطابق جواب نکال لے۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ ہونا تھا کہ نئی نئی صورتیں وقوع پذیر ہونی تھی، زمانے نے ترقی کرنی تھی، زمانے میں بہت ساری مختلف انداز کی نئی اشیاء سامنے آنی تھی، تو ان کا جواب نکالنے کے لیے علماء نے کوشش کرنی تھی، اور اس کوشش کو اجتہاد کہتے ہیں، اور اس اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والے آدمی کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ تو لہذا آئمہ مجتہدین ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجتہد صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، سرکار علیہ السلام کے صحابہ کرام میں مجتہد صحابہ کرام موجود تھے، اسی لیے کیونکہ ہر صحابی مجتہد نہیں تھا، کسی نے زیادہ عرصہ علم سیکھا، کسی نے اتنا عرصہ نہیں سیکھا، کوئی ہمیشہ حاضر باش رہا، کوئی زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملاقات ہے، تو سارے مجتہد علم میں برابر نہیں، اسی لیے بطور خاص نام لیے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ خلفاء اربع کے نام ہیں، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تو اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور علم کا جو آپ کے ساتھ تعلق اور لازم و ملزوم والا معاملہ ہے وہ کتنا بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہوتا ہے، عبداللہ بن عباس کا ہوتا ہے، عبداللہ بن عمر کا ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کا ہوتا ہے، حضرت ابو الدرداء کا ہوتا ہے، حضرت زید بن ثابت کا ہوتا ہے، حضرت کعب بن مالک کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو صحابہ کرام ہیں یہ وہ کہ جو مجتہد تھے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے کہ آپ وتر کی جو وہ نماز کے اندر آپ کا جو معمول تھا وہ عام مسلمانوں سے کچھ ہٹ کے تھا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ بھئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وتر یوں پڑھتے ہیں، فرمایا وہ مجتہد ہیں۔
اللہ اللہ،
تو جو مجتہد ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے تو وہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو یوں صحابہ کرام میں بھی مجتہد تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی نئی پیش آنے والی صورتوں میں اجتہاد کر کے جواب نکالا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، فقہ سبا مدینہ منورہ کے، پھر ائمہ اربع کا زمانہ، پھر اس کے بعد چل سو چل۔ تو اسی کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ فقہی کتابیں کتنی کتنی زخیم ہوتی ہیں، یعنی کہ 12 جلدیں 25 جلدیں 30 جلدوں کی کتابیں ہیں۔ اچھا، پھر اس کے اندر مسائل کی تعداد 20,000 40,000 60,000 80,000 1,00,000 1,20,000، فتاوی شامی یا فتاوی تاترخانیہ یا محیط برہانی وغیرہ، اس کے ساتھ تو گنتی لکھی ہوتی ہے کہ کون مسئلہ نمبر کون سا چل رہا ہے، وہ 1,00,000 سے اوپر چلے گئے۔
اللہ،
اب یہ جو 1,00,000 سے زیادہ مسائل ہیں یہ سب منصوص تو نہیں، یہ قرآن کے اندر واضح طور پہ لکھے ہوئے تو نہیں، حدیثوں میں لکھے تو نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جو آئمہ مجتہدین نے، جو فقہاء کرام نے، جو علماء کرام نے نئے زمانے کی پیش آنے والی صورتوں کو سامنے رکھ کے جوابات دیے، یہ وہ ہیں۔ اسی طریقے سے اب جیسے جدید دور کی مثال لیتے ہیں، جدید دور میں بینکنگ آئی،
ٹھیک،
جدید دور میں یہ آن لائن ٹریڈنگ جو ہے یہ شروع ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا آ گیا۔ کیا ہر ہر صورت کے بارے میں علماء کرام نے اجتہاد کر کے جواب نہیں دیے ہوئے؟
بے شک
کیا بینکنگ کے ساتھ اسلامک بینکنگ موجود نہیں؟
جی،
کیا یہ آن لائن ٹریڈنگ کے ساتھ کیا اس کے متعلقہ تمام فتاوی موجود نہیں؟ ٹھیک ہے، تو جتنی صورتیں سامنے آتی ہیں علماء کرام اسی کے مطابق جواب دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا زمانہ جتنا مرضی تیزی سے بدلے، جتنا تیزی سے آج بدل رہا ہے اس سے 10 گنا زیادہ تیزی سے بدل جائے، یا جو ہے ایسی ایسی حیرت انگیز چیزیں سامنے آ جائیں کہ جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ ہو، لیکن شریعت کے احکام اس کے بارے میں بڑے واضح طور پہ اجتہاد کی صورت میں نکل ہی آئیں گے۔ تو لہٰذا دنیا کا معاملہ بدلتی دنیا جیسی بھی ہو، دین جو ہے وہ اپنے اصول، اپنے قواعد، اپنے ضوابط اور اپنے جو ہے وہ بنیادی اصولوں کی روشنی میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی دے گا۔
جیسے مصعب، ایک عام سی بات عموماً سننے میں آتی ہے کہ ہر عالم مجتہد نہیں ہو سکتا، پھر آپ فرما رہے ہیں کہ علماء اجتہاد کرتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟
نہیں، بات تو ٹھیک ہے، ہر عالم مجتہد نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجتہد جو ہے اس کی جو بنیادی شرائط ہیں تو وہ بڑی اہم ہیں، کیونکہ لازمی بات ہے جس بندے نے جو کام کرنا ہے اس میں اس کی صلاحیت تو دیکھی جائے گی نا، एक आदमी किसी छोटे लेवल पे काम करता है उसकी सलाहियत उसके एतबार से देखी जाती है।
मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूं सर, उर्दू के तर्जुमे मौजूद हैं, सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, कोई भी उर्दू किताब पढ़ के वो मुश्तहिद बन जाए या मसाइल बयान कर दे तो इसमें क्या हर्ज है?
देखिए मसला उर्दू अरबी का नहीं होता ज्यादा,
ठीक,
उर्दू के अंदर भी अगर कोई वाकयातन इतना मुताला कर लेता है तो उसका जो उसकी जो वसत इल्मी है वो वाकयातन बहुत बढ़ जाती है। लेकिन चूंकि कुरान हदीस बेसिकली अरबी में है,
ठीक,
और जो कुरान और हदीस से इस्तिदलाल के उसूल हैं उसमें बहुत सारी वो चीजें हैं कि जिनका दारो मदार अरबी जबान पर है,
ठीक,
तो लिहाजा अरबी जबान की महारत तो बड़ी बुनियादी सी चीज है, लिहाजा उर्दू जबान या जो है ना मुफ्ती आदम गूगल इसके ऊपर डिपेंड करके कोई आदमी जो है ना वो जवाब निकाले ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ये है कि अब जिसने जिस लेवल के मसले में इज्तिहाद करना है उसका फिर इल्म, उसकी सलाहियत, उसकी इस्तेदाद, उसकी उसकी जहनी साख्त और उसकी जहनी वसअत और उसकी जो मेंटल अप्रोच है वो फिर उसी के एतबार से होनी चाहिए। इससे तो कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता ना। एक आदमी सिंपल ये कहता है कि जना मैं आपके जना वो नाखून वाखून सही कर दूंगा,
ठीक
तो ठीक है भाई, उसका नॉलेज तजुर्बा उसके मुताबिक होना चाहिए। और एक बोले कि मैं सर से लेकर पांव तक सारा कुछ सही कर दूंगा, उसकी सलाहियत उसके और उसका इल्म उसके एतबार से होना चाहिए। एक बोले कि नहीं ना तनहा नाखून और ना पूरा बदन, हाँ ये है कि स्किन जो है ना वो सारी सेट कर दूंगा तो वो स्किन स्पेशलिस्ट हो जाएगा। तो अब फुट केयर, स्किन स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, इन सबके दरमियान फर्क आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जो शरी मसाइल होते हैं उनका उनके मुख्तलिफ मदारिज होते हैं, कौन सा मसला किस लेवल का है उसके लिए उसी तरह का इल्म और उसी तरह की सलाहियत चाहिए होती है। तो लिहाजा मुज्तहिद का जो लफ्ज होता है इसके भी बहुत सारे इतलाकात होते हैं। एक मुज्तहिद मुतलक होता है, जैसे आइम्मा अरबा थे या इनके अलावा भी कुछ हजरात थे जो मुज्तहिद मुतलक थे, वो ये थे कि दीन के जुमला मसाइल में वो इज्तिहाद करने की सलाहियत रखते थे और उन्होंने इज्तिहाद किया। अब ये है कि अब चूंकि मसाइल कसीर हो गए, इस्लाम दुनिया में इतना फैल चुका, हर जगह के अंदर हर जगह पे पेश आने वाली सूरतें वो इतनी बढ़ चुकी कि ये बड़ा मुश्किल है कि एक बंदा पूरी दुनिया के मसाइल का इहाता करके और उनके बारे में अपने उनको अपने जहन में ला के और उसूलों कवायद की रोशनी में हर मसले का जवाब निकाल सके। तो अब उसका हल क्या है? उसका हल ये क्या है, उसे कहते हैं इज्तिहाद जुजी,
ठीक,
जुजवी इज्तिहाद। यानी ये नहीं कि हर हर मसले में, हाँ ये हो सकता है कि तलाक के बाब में,
ठीक,
एक आदमी इतना एक्सपर्ट है, इबादत के बाब में एक आदमी इतना एक्सपर्ट है, हज के मसाइल में कोई इतना एक्सपर्ट है, तो ये इज्तिहाद जुजी की सूरतें हो जाती है। उससे भी नीचे हो सकता है,
ठीक,
क्योंकि ये अबवाब भी बड़े कसीर है। अगर आप नमाज रोजा हज जकात ही ले तो ये अपनी जगह पर भी ये बड़े वसी बाब है, तो हो सकता है इनमें भी चंद खास मसाइल के अंदर कोई आदमी इज्तिहाद की सलाहियत रखता हो। फिर उसमें ये है, उलमा ने ये फरमाया कि चूंकि इस्तेदाद नाकिस और इल्म वैसा वसी नहीं है और सोच भी इतनी बड़ी नहीं है, फिर उसके बाद हर हर पहलू पे नजर रखना बड़ा मुश्किल है, तो लिहाजा मौजूदा जमाने में जो इज्तिहाद जुजी भी किया जाए वो भी मुतअद्दद उलमा मिलके करें,
अल्लाह,
ताकि एक की नजर से अगर कोई शय औजल रह जाए तो दूसरा उसकी इसलाह कर सके, एक आदमी से कोई पॉइंट मिस हो जाए तो दूसरा उसको बता सके। तो यूं इज्तिमाइयत के साथ जो फैसला सामने आएगा उसके अंदर सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
माशाल्लाह जी, बहुत खूब। गोया ये कि इस्लाम जो है वो जमूद का शिकार नहीं है, दुनिया के जिस खित्ते में भी जिस किसी मामले के बारे में अहले इस्लाम को रहनुमाई की जरूरत होती है तो इस्लाम जो है वो अपनी मुकम्मल तालीमात के साथ उस मामले में रहनुमाई करने के लिए मौजूद है, दुनिया के जिस किसी खित्ते में भी ऐसा हो। और फिर मुफ्ती साहब ने आखिर में जो बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई कि हर शख्स अब ये ना दावा करता फिरे कि मैं ही अकले कुल्ली हूँ और मुझे ही सब मालूम है, बल्कि इज्तिहाद का जो मामला है वो बहुत नाजुक है और वहां पर बहुत सी शरायत को देखना पड़ता है। और इस जमाने में बेहतर यह है कि उलमा की जमात सर जोड़कर बैठे और वो पेश आमदा नए आने वाले मसाइल के हवाले से इज्तिहाद करे, इज्तिहाद जुजी, और उसके बाद जो जिस नतीजे पर पहुंचे तो वो नतीजा जो है वो आगे लोगों को बताया जाए। वेल मुफ्ती साहब, तसव्वुफ के हवाले से, सहाबा किराम का तसव्वुफ है, اس کے بعد ان کے بعد آنے والوں کا تصوف ہے، جیسے صحابہ کرام کا تصوف وہ نماز میں انہماک، وہ تلاوت کی کثرت، راتوں کو جاگنا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا، یہ ان کا تصوف ہے جو بہت سیدھا اور آسان ہے ماشاءاللہ۔ پھر بعد میں تصوف والے لوگ آئے، ہمارے اسلاف، ان کا جو تصوف ہے وہ بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں وہ صحابہ کے جیسا نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ ذرا تصوف کی ماہیت پہ روشنی ڈال دیجئے کہ تصوف ہے کیا چیز اصل میں۔
دیکھیں، تصوف بنیادی طور پہ تو اللہ کی عبادت دل و جان سے کرنے کے طریقے جاننے اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔
سبحان اللہ، سبحان۔
اسی طریقے سے قرآن پاک نے کچھ اصطلاحات دی ہیں کہ جن اصطلاحات کو مختلف انداز کے اندر حاصل کیا جاتا ہے، جیسے قرآن کی ایک اصطلاح ہے تزکیہ نفس، قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو نفس کا تزکیہ یعنی نفس کو پاک کرنا، نفس کی جو آلائشیں ہیں، جو بری عادتیں ہیں، جو بری خصلتیں ہیں، ان سے اپنے نفس کو پاک کرنا۔ اچھا، اسی طریقے سے نفس کو بری خواہشات سے بچانا، تو یہ قرآن پاک کی ایک اصطلاح ہے، ونہ النفس عن الہوا۔ تو اب ہوا سے، بری خواہش سے نفس کو بچانا، تو یہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہمارے دین نے آنے کا، جن پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ ایون کہ بڑی بنیادی چیز نماز ہے، نماز کے بارے میں یہ بھی فرمایا اقیم الصلاح، نماز قائم کرو، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ فلاح پا گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں، جن کے دل جھکتے ہیں۔ اگرچہ اقامت صلات بھی ظاہری باطنی آداب کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے، لیکن خشوع کا لفظ یوں کہہ لیں کہ ذرا زیادہ صراحت کے ساتھ اس میں سامنے آ جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دین کے احکام جو ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں تو ہمیں یہ بڑی واضح طور پہ سامنے آ جائے گا۔ ایک وہ احکام ہے کہ جن میں مقصد عبادت اور طریقہ عبادت دونوں کو متعین کر دیا،
ٹھیک،
عبادت بھی متعین ہے اور اس کا طریقہ بھی، مقصد بھی متعین ہے اور اس مقصد کے حصول کا طریقہ بھی متعین۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز کا بنیادی مقصد ہے اللہ کی یاد، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ نماز کو مطلق اور مبہم چھوڑ دیا اور اس کو غیر واضح چھوڑ دیا کہ بھئی میری یاد مقصد ہے، اب اس کے لیے جو مرضی کر لو، نہیں، اس کے لیے نماز کا طریقہ پورے کا پورا دے دیا گیا۔ اب نماز کو اسی کے مطابق ادا کریں گے، دو سجدے کی جگہ تین نہیں کریں گے، دو کی جگہ ایک نہیں کریں گے، دو رکعت کی جگہ تین نہیں کریں گے، تین کی جگہ پانچ نہیں کریں گے۔ تو کچھ طریقے وہ ہیں کہ جن کا مقصد اور جن کا طریقہ دونوں کو بیان کر دیا گیا۔ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی سال جو ہے بندہ لاکھ میں سے ہزار روپیہ دے دے، کسی سال لاکھ میں سے پچاس ہزار دے دے، نہیں، ایک مقدار معین کر دیے، اس میں کمی نہیں ہو سکتی، اور اس سے زائد جتنا مرضی بطور نفل کے دے دے۔ تو زکوٰۃ کا مقصد غریبوں کی مدد، یہ بھی واضح، لیکن اس کا طریقہ بھی متعین۔ اچھا، اسی طریقے سے روزہ، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حصول، نفس کو دبانا اور اس کو اعتدال پر لے کے آنا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ بھئی دل کرے تو ذرا جو ہے نا وہ دن کے گیارہ بجے سے بھوکا، رات کے گیارہ بجے تک بھوکا رہ لینا، کیونکہ جو بندے کو بھوک لگنی وہ تو برابر ہی لگنی ہے نا، خواہ وہ دن میں رہے یا رات میں رہے، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ اس کا ایک طریقہ متعین کر دیا، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک۔ حج کے لیے، حج کیا ہے؟ حج کا بنیادی مقصد ہے کہ بندہ ایسے افعال کرے کہ جو ظاہراً عقل میں تو نہ آتے ہوں لیکن خدا کی محبت میں کر گزرے۔
اللہ اللہ،
لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جہاں مرضی جو مرضی کر لینا، اس کے لیے مکہ ہے، عرفات ہے، منا ہے، کعبہ ہے، افعال اس کے متعین ہیں۔ تو بعض جگہوں پر مقصد بھی متعین اور اس کا طریقہ بھی متعین، لیکن بعض جگہوں پر شریعت نے مقصد بیان کر دیا کہ خدا کو یہاں پر پسند یہ ہے اور تمہیں حکم دینے کا مقصد یہ ہے، اب اس کو جس طریقے سے بھی تم حاصل کر لو،
ٹھیک ہے۔
اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے غریبوں کی مدد فی نفسی ہی دین کا مطلوب ہے.
سبحان اللہ, بے شک.
اب غریب کی مدد پیسے سے بھی ہو سکتی ہے, کپڑے سے بھی ہو سکتی ہے, اناج دینے سے بھی ہو سکتی ہے, بیمار ہے تو اس کے علاج کے پیسے دے دینے سے بھی ہو سکتی ہے, ڈاکٹر اس کو اس کی فیس ادا کرنے سے بھی ہو سکتی ہے, وہ اسکول نہیں جا سکتا اس کی اسکول کی فیس ادا کرنے سے ہو سکتی ہے. تو غریبوں کی مدد کے بیسوں طریقے ہو سکتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے ذکر الہی عمومی اعتبار سے ایک حکم دے دیا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اب بندہ چاہے تو سبحان اللہ کی تسبیح کر لے, چاہے الحمدللہ کی کر لے, چاہے صبح کر لے, چاہے شام کر لے, چاہے ساری رات جا کے کر لے.
سبحان اللہ.
تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں مقصد بیان کر دیا, اب اس کی ادائیگی کا اور اس کے حصول کا طریقہ جو ہے وہ بندے پہ چھوڑ دیا گیا. اب یہ جو طرز عمل ہے کہ جہاں مقصد متعین لیکن اس کا طریقہ متعین نہیں ہے, وہاں پر صحابہ کرام نے بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے, اپنے زمانے کے اعتبار سے, اپنے رجحانات کے اعتبار سے مختلف طریقوں کو اپنایا.
بہت خوب, بہت خوب.
جیسے قرآن نے بعثت کا, نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کا ایک مقصد بیان کیا. مقصد کیا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدى والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ,
سبحان اللہ,
اور سچے دین کے ساتھ. اور یہ رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ہم اسے اپنے عام الفاظ کے اندر غلبہ دین بھی بولتے ہیں, اسے اعلاء کلمات اللہ بھی بولتے ہیں, اسے دین کی سر بلندی بھی کہتے ہیں, ہم اسے دین کو پھیلانا بھی کہتے ہیں, یہ سارے الفاظ. اب نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں جو دین کا غلبہ تھا وہ کس انداز میں ہوتا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تعلیم فرماتے تھے, سکھاتے تھے, تو صحابہ کرام سیکھتے تھے اور سیکھے وہ آگے سکھاتے تھے. ٹھیک. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو عبادت کی طرف لاتے تھے تو وہ عبادت کرتے تھے, جب ان کی اخلاقیات کی اصلاح فرماتے تھے وہ اخلاقیات کی اصلاح کی طرف آ جاتے تھے, جب ان کو جہاد کے لیے لے کے جاتے تھے تو وہ اس کے لیے چل پڑتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں جو اعلاء کلمۃ اللہ ہے وہ تعلیم دین کی صورت میں بھی تھا, وہ تبلیغ دین کی صورت میں بھی تھا, وہ زہد و تقویٰ کا عملی نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے اس کا اسوہ پیش کرنے کی صورت میں بھی تھا, اور وہ راہ خدا میں جان و مال قربان کرنے کی صورت میں بھی تھا. ٹھیک. تو یہ اعلاء کلمۃ اللہ ایک مقصد تھا, لیکن اس کا طریقہ اللہ تعالی نے متعین نہیں کیا کہ صرف یہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں.
ٹھیک.
ایسا نہیں تھا. اب کیا ہوا کہ جب صحابہ کرام کا زمانہ آیا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد, خلیفۃ المسلمین بنے, اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں خلفاء اربع, یہ چاروں خلفاء جو تھے یہ ہر غزوے میں شرکت کرتے تھے. ٹھیک. موسٹلی یعنی انہوں نے شرکت کی, اکثر جنگوں کے اندر یہ شرکت کرتے تھے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد یہ چاروں حضرات مدینہ منورہ میں ٹھہرے رہے.
اللہ.
یہ نہیں گئے.
ٹھیک.
کیوں؟ اس لیے کہ اب اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ایک اس جماعت کی حاجت ہے کہ جو مسلمانوں کے امور کو منظم کرے.
اللہ.
جو ادھر تعلیم دین کا اہتمام کرے, ادھر عبادت گزاروں کے لیے جو ہے نا وہ کچھ فراہم کرے, ادھر اسلامی سلطنت کا جو بقا اور ابقا اور توسیع ہے اس کے لیے کوشش کرے, وہ جو مجاہدین کو بھیجنا تھا وہ اس کو ترتیب دے اور اس کے مطابق کام کرے, اور اس میں ایک بندہ رہ کر یہ کر نہیں سکتا تھا تو اس کو مشاورت کی حاجت تھی, تو لہذا پھر ایک مشاورتی نظام تھا, ایک شورا تھی, وہ آپس میں مل کے فیصلے کیا کرتے.
بہت خوب.
اب یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خلفاء اربع نے اس طریقے کو چھوڑ دیا
اللہ
جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمایا تھا. یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمانہ اس میں اسلام کی حدود محدود تھی.
ٹھیک.
اس میں دین ابھی اس پیمانے پر نہیں گیا تھا, اس وقت وہ والے چیلنجز سامنے نہیں آئے تھے.
جی بے شک.
جب چیلنجز نئے آ گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, ختم نبوت کے منکر, زکوٰۃ کی ادائیگی کے منکر, اور اس طریقے سے نتنے فتنے شروع ہو گئے, تو اب چیلنج اور طرح کے سامنے آ گئے. تو لہٰذا اچھا ادھر مدینہ مرورہ میں خود استحکام کی حاجت
جی.
تو لہٰذا اب وہ حالات تھے کہ جس میں تقسیم کاری کی حاجت تھی. لہذا اب مختلف افراد نے مختلف خدمتوں کو اپنے ذمہ لے لیا.
سبحان اللہ.
ایک تعداد وہ بن گئی جنہوں نے اب اپنی ساری زندگی کو صرف علم دین سیکھنے سکھانے میں لگا دیا.
اللہ اللہ.
کیونکہ خدا کے دین کی سر بلندی علم دین کے بغیر نہیں ہو سکتی. ٹھیک. لہٰذا عبداللہ ابن مسعود ہیں, عبداللہ ابن عباس ہیں, یہ علم دین میں لگ گئے. عبادت, ریاضت اور ان چیزوں کے اندر کہ مسلمانوں کے اندر یہ ذوق باقی رہے.
سبحان اللہ.
اور یہ اسلوب باقی رہے کہ عبادت گزار ہوں, راتیں جاگنے والے, دن کو روزہ رکھنے. تو لہذا حضرت عبداللہ بن عمر ہو گئے, حضرت اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب یہ ان چیزوں کے اندر آ گئے. ٹھیک ہے. تعلیم دین کے لیے حضرت ابو ہریرہ تھے, اور جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے, عبداللہ بن عباس تھے, عبداللہ بن عمر بھی ان کے اندر شامل ہیں, حضرت انس بن مالک تھے, حضرت کعب بن مالک تھے, حضرت زید بن ثابت تھے, یہ سارے اس میں آ گئے. اچھا, پھر اسی طریقے سے جب سلطنت وسیع ہوئی ہے تو اب وسیع سلطنت کے لیے گورنر چاہیے, اور گورنر کو پورا نظام چلانا ہوتا ہے. تو اب کسی جگہ حضرت معاذ بن جبل کو بیچ دیا, کسی جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بیچ دیا, کسی جگہ حضرت امیر معاویہ کو بیچ دیا. تو اب یہ ان کاموں کے اندر لگ گئے.
سبحان اللہ.
ٹھیک. تو اچھا, اسی طرح حضرت خالد بن ولید, حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ, حضرت عمر بن العاص, حضرت سعد بن وقاص,
سبحان اللہ,
یہ صحابہ کرام وہ تھے کہ جو قوت بازو اور قوت ایمانی کے ساتھ اسلامی سلطنتوں کو وسیع کر رہے تھے.
سبحان اللہ.
ان کی صلاحیتیں چونکہ اس میں زیادہ تھیں, لہذا ان کو اسی کے اندر لگا دیا.
اللہ.
اب حضرت خالد بن ولید جا رہے ہیں, حضرت ابو عبیدہ جا رہے ہیں, تو اب دوسرے صحابہ کرام جا رہے ہیں, اور انہوں نے اسلام کی سلطنتوں کو اس انداز میں وسیع کیا.
سبحان اللہ.
کوئی فاتح مصر بنا, کوئی فاتح ایران بنا, کوئی فاتح شام بنا, تو یہ سارا سلسلہ اللہ چلتا رہا. تو یہ کیا ہے, اب دیکھیں مقصد ہر جگہ موجود ہے, اعلائے کلمۃ اللہ.
اللہ اللہ. ٹھیک ہے.
خلفۂ اربعہ اگر مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں تو کیا یہ اعلائے کلمۃ اللہ نہیں کر رہے تھے؟
شک کر رہے.
ٹھیک ہے. اور جو پوری سلطنت اسلامیہ میں اور بطور خاص مرکز سلطنت اسلامیہ مدینہ طیبہ میں جو علم دین پھیلا رہے تھے, تو کیا اعلائے کلمۃ اللہ وہ نہیں کر رہے تھے؟
اللہ.
اور وہ جو گھوڑوں پہ سوار اور دشت و دشت دریا بنا چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, تو جو اس طرز عمل پہ جو ہے نا وہ چل رہے تھے, تو کیا الہ کلمۃ اللہ وہ نہیں کر رہے تھے؟
اللہ.
ان میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ الہ کلمۃ اللہ صرف میں نے کیا, دوسرے نے نہیں کیا, کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ تقسیم کاری ہے, یہ صلاحیتوں کے اعتبار سے جو ہے نا یہ تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ جو پوری میں نے آپ کے سامنے ایک یوں کہہ لیں کہ ایک پکچر جو ہے وہ پیش کی ہے, بیسیکلی یہ ایک ایگزامپل ہے اس چیز کی کہ جہاں شریعت کا مقصد تو واضح ہے, طریقہ متعین نہیں کیا, تو وہاں پر طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں. اب آ جائیں تصوف کی طرف. دیکھیں تصوف کا جو مقصد ہے وہ قرآن پاک نے کیا بیان کیا. لفظ تصوف تو خیر قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے, لیکن قرآن و حدیث میں کسی لفظ کا نہ ہونا کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ لفظ ہی جناب وہ غلط ہے. ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ ازلی ہے, ابدی ہے, یہ لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے.
اللہ.
لیکن ہمارا بڑا سب سے بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے. تو کسی لفظ کا نہ ہونا جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی, اس کی جو اس کا جو معنی ہے, اس کا جو مفہوم ہے, اس کا جو مطلب ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے. اچھا, اب دین قرآن نے اور حدیث نے ایک مقصد بیان کیا ہے, اس مقصد کو ہم لفظ تصوف سے بھی تعبیر کرتے ہیں, اس لفظ کو ہم لفظ احسان سے بھی تعبیر کرتے ہیں, اس مقصد کو ہم تزکیہ نفس کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں, اسے ہم الحب للہ کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں, اور اس کے لیے دیگر الفاظ بھی ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر وہ چیز ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کا انہ کا طرح, تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے.
اللہ اللہ.
اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین جان کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے.
سبحان اللہ.
اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبادت انتہائی خشوع و خضوع سے ادا کی جائے. ٹھیک. عبادت ہو نہایت خشوع و خضوع سے, یہ ہوگی ایک چیز. قرآن نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور وہ لوگ اپنی راتیں اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں. یہ مقصد بیان کر دیا کہ راتیں جاگ کے خدا کی عبادت کرنا یہ اللہ کو مطلوب ہے، محبوب ہے، سجدے اور قیام کے اندر راتیں گزارنا. اس میں یہ نہیں فرمایا کہ پوری رات ایک سجدے میں گزارنی ہے یا 100 سجدے کرنے،
اللہ
ٹھیک سجدے میں گزارنی. لہذا اب اگر مثال کے طور پہ صحابہ کرام نے 20 سجدے کیے پوری رات میں اور بعد والے صوفیاء کرام نے 2 سجدے میں پوری رات گزار دی،
اللہ اللہ کیا بات،
تو کیا اس آیت پہ عمل ہے یا نہیں؟
بے شک ہے.
والذین یبیتون لربہم سجدًا وقیاماً،
سبحان اللہ.
اس پر عمل ہوا یا نہیں؟ اس پہ عمل ہو گیا. ایک آدمی نے رات میں 100 رکعتیں پڑھی اور اس میں ایک قرآن ختم کیا، دوسرے نے 2 رکعتیں پڑھی اور اس میں قرآن ختم کر دیا.
اللہ
جی. تو یہ جو ہے کہ یتلون آیات اللہ آنا اللیل،
سبحان اللہ،
رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں،
سبحان اللہ.
تو یہ اس حکم پہ عمل ہو گیا یا نہیں؟ یہ اس ترغیب پہ عمل ہو گیا یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعت پڑھتے، پھر 4 رکعت پڑھتے اور اس میں ایک میں سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ کی تلاوت فرماتے. تو چاہیں یہ کر لیں، چاہیں یہ ہے کہ 2 رکعت میں ہی سارا پڑھ دیں،
سبحان اللہ،
اور چاہیں تو آپ ایک ایک رکوع کر کے پڑھتے جائیں تو 100 رکعت کے اندر پورا کر لیں. تو دیکھیے، راتیں جاگ کے رب کی بارگاہ میں حاضر باش رہنا،
ٹھیک،
اس کی بارگاہ میں حاضری دینے کی سعادت ملنا، مقصد یہ ہے.
ٹھیک.
اب وہ چاہیں آپ جو صحابہ کرام سے مروی ہے اس کے مطابق کر لیں، یا چاہیں تو جو بعد والوں نے طریقہ اپنایا اس کے مطابق کر لیں.
سبحان اللہ.
یہی معاملہ ہر ہر شے کے اندر ہوتا جائے گا. قرآن نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
سبحان اللہ.
جنت ٹھکانہ ہے اس کا جو اپنے رب کے بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا،
اللہ،
اور اپنے نفس کو خواہش سے بچا لیا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اب رب سے ڈر کے، ڈر اس کا جس درجے کا بھی ہے، چاہے تو وہ ایک گھنٹہ روئے خدا کے خوف میں، چاہے تو ساری رات روئے خدا کے خوف میں، اور چاہے تو پوری زندگی روتا رہے خدا کے خوف میں. یہ نہیں کہا جائے گا یار یہ تیرا ڈر ٹھیک نہیں ہے بھائی، اتنا زیادہ کیوں روتا ہے. ایک آدمی اپنے نفس کو بری خواہش سے بچانے کے لیے خود کو گھر میں بند کر لے،
ٹھیک،
وہ بھی عمل کر رہا ہے،
اللہ، بے شک.
ایک آدمی اپنے نفس کو بری خواہش سے بچانے کے لیے جنگل میں چلا جائے،
ٹھیک،
کہ بھئی شہر میں اور لوگوں کے درمیان رہ کے میرے لیے صبر کرنا، نگاہ کی حفاظت کرنا، زبان کو غیبت سے بچانا اور دل کو جو ہے کینہ وغیرہ سے بچانا مشکل ہے، تو لہٰذا میں اپنے نفس کو اپنے نفس کی بری خواہشوں سے بچانے کے لیے پہاڑ پہ جا رہا ہوں یا میں جنگل میں جا رہا ہوں، تو وہ بھی اسی آیت پہ عمل کر رہا ہے.
سبحان اللہ.
تو فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام نے وہ سارا کچھ زیادہ تر لوگوں کے درمیان رہ کے کیا، لیکن انہی کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تھے جو جنگل میں تھے،
بہت بڑا نام،
ٹھیک ہے، انہی میں حضرت انس بن مالک بھی تھے جو بصرہ شہر سے بہت دور اپنے ایک محل کے اندر رہتے تھے، انہی کے اندر اور صحابہ کرام بھی تھے جنہوں نے علیحدہ علیحدہ اپنی جو ہے نا وہ بنائے ہوئے تھے. تو صوفیاء کرام، اولیاء کرام، غوث پاک شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند اور بابا فرید اور شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ، تو یہ جو سارے بزرگ ہیں، انہوں نے وہ جو نفس کو بری خواہش سے بچانا ہے، جو تزکیہ نفس کرنا ہے، جو تلاوت قرآن کرنی ہے، جو عبادت کرنی ہے، جو راتیں جاگنی ہے، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اسی کو مختلف انداز سے انہوں نے اپنایا اور اس کے مطابق عمل کیا. تو عمل بیسیکلی ان کا قرآن پہ تھا اور حدیث پہ.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. بیسیکلی ان کا جو عمل ہے وہ قرآن پر ہے، حدیث پر ہے، قرآن کی احکامات کی جو روح ہے اس کو انہوں نے فالو کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد جو ان کا طریقہ تھا وہ قدر مختلف ہو، لیکن بات وہی ہے کہ جو ایسنس ہے، جو روح ہے اس کی، اس کو فالو کرنے کی کوشش کی گئی. وہ سب عادات پر گفتگو اگر ہم کریں، آج کل ایک پوری سائنس ڈیولپ ہو چکی ہے ہاؤ ٹو بریک بیڈ ہیبٹس. لوگ جو ہے وہ بری عادات اور اچھی عادات پر گفتگو کرتے ہیں اور پھر بری عادات کو کیسے چھوڑا جائے. تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ روشنی ڈالیں کہ اگر کچھ اس طرح کا معاملہ ہے تو بری عادات سے کیسے آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور ان کو توڑ کر اچھی عادات سے تبدیل کر سکتا ہے.
سمجھا، کہنے لگے کہ آپ بھی کچھ عادات کی طرف توجہ کریں یا مجھے سمجھا دیں. اچھا، عرض یہ ہے، دیکھیں عادات کا معاملہ، آپ نے صحیح کہا کہ یہ پوری سائنس بن چکی ہے کہ عادات کو کیسے تبدیل کیا جاتا ہے. یہ بڑی سائنس ہے اور اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے اور سارا کچھ کیا جاتا ہے. अच्छा, अब मामला ये है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमें आदत बदलनी है, हमारी सोच ये है कि यार हम आदत बदल लें, हम चाहते हैं, लेकिन ये उनका सोचना चाहना जो है ना, ये महज एक तमन्ना सी होती है।
ठीक,
बस ये तमन्ना से आगे नहीं होता कुछ भी। तमन्ना किसे कहते हैं? उमूमी जो इसका एक इस्तिलाही एतबार से इसका माना है ना तमन्ना का, उमनिया भी जिसे कहते हैं, जिसकी जमा अमानिश आती है, वो ये है कि बंदा दिल में ख्वाहिश तो करता रहे, करे कुछ नहीं।
अल्लाह अल्लाह,
इसे तमन्ना कहते हैं।
ठीक,
ठीक है ना, इसे तमन्ना कहते हैं। एक आदमी कहता है यार मैं करोड़ों कमाऊंगा, ना पढ़ता है ना काम करता है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ना बस ख्वाबो ख्याल की दुनिया के अंदर जो है ना वो
शेख चिल्ली और ख्याली पुलाव।
हाँ, तो वो ये ख्याली पुलाव वगैरह या हवा में किले तामीर करना, हवाई किले तामीर करना, ये वो चीज है। देखिए, पहली बात ये है कि कोई भी काम बगैर अज्म के नहीं होता।
ठीक है,
अज्म और है और तमन्ना और है।
ठीक,
तमन्ना कहते हैं बस दिल में सोचता रहे, ख्वाहिश करता रहे, लेकिन करे कुछ नहीं।
ठीक,
अज्म कहते हैं पक्के इरादे को।
ठीक,
डिटर्मिनेशन जो होती है, पुख्ता इरादा, विल पावर के साथ आदमी कुछ करने के लिए बढ़ता है। ठीक, ये है अज्म, और अज्म के साथ आदमी कुछ कर सकता है। अज्म के साथ भी अगर अमल नहीं है ना, तो वो भी तमन्ना ही है।
ठीक,
बाज लोग जो है ना वो अपनी तरफ से अपने अंदर बड़ा वो पंप होके बैठे होते हैं ना कि अज्म है, अज्म है, मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। ये जो मोटिवेशन होती है ना, ये गुब्बारे की हवा होती है।
ठीक है,
उसके सुई मारे तो फौरन निकल जाएगी, सुई ना मारे तब भी ऐसे ऐसे निकल ही जाएगी।
इस जुमले से आपने मोटिवेशन के गुब्बारे से हवा निकाल दी
है। असल में मोटिवेशन जो है ना, ये एक पूरा टॉपिक है मोटिवेशन का भी। मोटिवेशन भी एक लत सी हो जाती है ना, कि तरगीब तरगीब तरगीब, जज्बा
ओवर मोटिवेटेड।
जज्बा कभी भी दायमी नहीं होता।
ठीक है,
तरगीब मोटिवेशन कभी दायमी नहीं होता।
बहुत बारीक, बहुत खूबसूरत बात।
इस वक्त बैठ के अगर मैं आपको तहज्जुद के फजाइल बयान करूँ ना, एक तादाद होगी कि जो कहेगी बस जनाब आप दुनिया इधर इधर से उधर हो जाए, तहज्जुद पढ़नी पढ़नी मैंने। तहज्जुद की इतने फजाइल है, इतनी बरकतें, लेकिन जब वो सो जाएंगे और तहज्जुद के वक्त उठेंगे ना, तो कहेंगे यार कल से ना शुरू कर लूं मैं,
अल्लाह
उसका कल पे डाल देंगे। फिर कल किसने देखी है, कल कभी नहीं आती, फिर मामला चला जाता है। अच्छा, किसी को तरगीब होगी 6-7 दिनों की, उसके बाद खत्म हो जाएगी। तो ये हमेशा याद रखें कि तरगीब लाखों में या करोड़ों में कोई बंदा होगा जिसकी तरगीब, जिसका जज्बा हमेशा बाकी रहता हो।
ठीक,
ऐसा नहीं होता, तरगीब ठंडी पड़ जाती है। इसी यही मामला आदत का है। आदत अगर बदलनी है तो आदत बदलने का एक तरीकाकार है।
ठीक,
अच्छा अब वो तरीकाकार है बड़ा तफसीली, मैं उसका कुछ हिस्सा बयान कर देता हूँ। देखिए, आदत बदलने का ताल्लुक बेसिकली इंसानी नफ्सियात के साथ है।
ठीक,
ठीक, और ये मैं आपको बता दूं कि नफ्सियात की दुनिया में जो मकामो मर्तबा सूफिया किराम का है ना,
अल्लाह अल्लाह,
उसका कोई जवाब नहीं।
सुभान अल्लाह,
उसका कोई जवाब नहीं।
सुभान अल्लाह,
इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह
जी,
शाह वलीउल्लाह दिलवी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बहुत बड़ी तादाद है ना सूफिया किराम कहते, जिस तरीके को भी देखेंगे ना, इंसानी नफ्सियात और नफ्स के हीले बहाने और नफ्स की चालें और नफ्स की रगबतें, रहबतें, कराहतें और तलबें, ये सब जो है ना वो इन सब को सामने रख के वो सारा कुछ करते हैं। अभी चंद दिन पहले की बात है, मशहूर जमाना वो जो बाबा नफ्सियात कहलाता है सिगमंड फ्रायड, मैं उसको पढ़ रहा था। तो वो तहलील नफ्सी, इड, ईगो, सुपर ईगो और शऊर, तहत शऊर, ला शऊर, ये वो सारी मबाई, वो 7-8 तो टोटल उसकी हैं, बाकी तो फिर जरा और ही तरह की बातें। अच्छा, वो सारी पढ़ के ना कि भाई ये शऊर है, ये तहत शऊर है, ये ला शऊर है, ठीक है, ये इड है, ये ईगो है, ये सुपर ईगो है, ये तहलील नफ्सी है, बंदा लटा के उसको बोलो बोलता रहे, वो बोलता रहेगा तो अंदर का अपना निकाल देगा, तो उसका जरा हल्का हो जाएगा। अब एक तरफ मैं ये पढ़ रहा था और मैं उन्हीं दिनों के अंदर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ रहा था, उसका गफलत का बाब
थी
मैं सादत में, तो गफलत के बाब के अंदर था गुरूर का बयान। गुरूर का मतलब धोखा। अब उसमें था कि शैतान जो है वो उलमा को कैसे धोखे में डालता है, वो आबिदीन इबादत गुजारों को कैसे धोखे में डालता है, वो मालदारों को कैसे धोखे में डालता है, وہ پیروں کو کیسے دھوکے میں ڈالتا ہے, ان کو جدا کر کے بیان کیا. یہ چار پانچ
سرچ ہے پوری. جی
آپ یقین کیجئے کہ امام غزالی علیہ رحمہ ایسے تھے کہ جیسے جس کو کہتے ہیں کہ نفسیات یوں پکڑی ہوئی ہے اور ایک ایک شے کو جو ہے نا وہ بالکل نا بیان کر رہے ہیں, جس کو ہاک آئی کے ساتھ آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کہ بھئی یہ یہ ہے یہ یہ ہے یہ یہ ہے.
اللہ اللہ
اس کے مقابلے میں یہ ایڈیگو شیگو جو ہے نا یہ اتنا وہ نہیں تھا کچھ بھی, لیکن اس کا کام ہے تھوڑا بہت. تو صوفیاء کرام نے جو آدھات بدلنے کا معاملہ ہے اس کو وہ اتنے بیوٹیفلی
جی
اس کو وہ لے کے چلتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ان کی صحبت میں رہنے والا
سبحان اللہ
وہ کیسے سلولی سلولی آہستہ آہستہ وہ چلتا ہے. کسی کو پہلے دن ہی بڑی مشقتیں کروانا شروع کر دیتے ہیں, کسی کو پہلے دن کچھ بھی نہیں کہتے
جی,
اس کو اتنا ہی بولتے آؤ بیٹھتے رہو
سبحان اللہ,
آ کے بیٹھ جایا کرو
سبحان اللہ.
تو نہیں جی کوئی تسبیح نہیں بیٹھ جایا کرو
سبحان اللہ.
کیا ہے کہ کم از کم وہ جو انوار ہیں اس کے ساتھ تھوڑی بہت جو ہے نا اس کی جو سخت مٹی ہے وہ نرم ہونا شروع ہو, مٹی نرم ہوگی تو اس کے اندر بیج ڈالا جا سکے. تو اس انداز کے اندر میں صوفیاء کرام کے جو تربیت کے واقعات ہیں نا, یہ یقین کریں یہ ایک جدا وہ ہے جس پر کتاب ہونی چاہیے اور جس پہ ریسرچ ہونی چاہیے. تو پتہ چلے گا کہ صوفیاء کرام کی جو ذہانت ہے وہ کیسی ہوتی تھی. اب کیا ہوتا ہے, جیسے میں آپ کو ایک طریقہ عرض کرتا ہوں, جب کسی بہت جو پیر کامل ہو جو حقیقی رہنما ہو جو یہ ساری چیزیں سمجھتا, اس کے پاس ایک بندہ آتا ہے نا تو وہ کہتا جی پیر صاحب کو نصیحت, تو بیٹا نماز پڑھا کرو, نماز نہیں چھوڑنی ہے ٹھیک ہے. کتنے دن حضور؟ 40 دن پڑھ لو. ہاں 5 نمازیں 40 دن پڑھنی. وہ پڑھتا رہتا 40 دن بعد آتا ہے, پیر صاحب 40 دن ہو گیا الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہوئے.
سبحان
اللہ. ٹھیک, کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟
اللہ
یہ تو یاد نہیں. اچھا چلو دوبارہ 40 دن پڑھو.
ٹھیک,
یہ صورتیں یاد رکھنی.
واہ,
اب وہ 40 دن جو ہے نا صورتوں میں یاد رکھے نا, یار کون سی پڑھنا 40 دن کے بعد آئے گا سرکار صورتیں پڑھی ہیں اور یہ والی تھی. اچھا اچھا ٹھیک ہے, ترجمہ وغیرہ آتا ہے صورتوں کا؟
اللہ
وہ تو نہیں آتا.
سبحان اللہ.
اچھا چلو ترجمہ یاد کر لو, 40 دن ذرا ترجمے کے ساتھ ذرا پڑھنا ہے اس کو نا.
واہ,
نماز بھی چل رہی ہے
جی,
نماز کی طرف توجہ بھی چل رہی ہے
جی,
اور اس کے ضمن میں جو قرآن فہمی ہے وہ بھی چل رہی ہے.
سبحان اللہ.
اب جب آئے, اب پھر 40 دن پورے ہو گئے, اب 120 دن ہو گئے, اب اس کے بعد پوچھیں گے اچھا وہ نماز پڑھتے ہوئے کیا لگ رہا تھا, سامنے کیا سوچ میں کیا آ رہا تھا؟
سبحان اللہ.
حضور محراب تھا, مسجد کی دیوار تھی. اچھا, کو خانہ کعبہ کا نہیں تصور کیا تھوڑا سا؟
اللہ اللہ,
خانہ کعبہ کا تو آپ نے کہا ہی نہیں تھا. اچھا چلو اب کیا دیتا ہوں.
سبحان اللہ.
آئندہ جانا 40 دن نماز پڑھنی ہے تو سورت کون سی پڑھنی, یہ بھی ذہن میں ہو, ترجمہ بھی ذہن میں ہو, اور ساتھ میں نا ذرا خانہ کعبہ کا کوئی دروازہ دیوار اس کو بھی سامنے رکھنا. اب 40 دن یہ پڑھے گا, اب اس کے بعد ہوگا اچھا ماشاءاللہ یوں پڑھ لیا ٹھیک ہے, کعبے کی طرف توجہ دینا, کعبے والے کی طرف بھی کوئی توجہ.
اللہ اللہ, بات کہاں سے
چلی, کہاں پہنچی؟ کعبے کی طرف بات کی تھی نا. اچھا اچھا ٹھیک ہے, ایک کعبے کی عبادت نہیں ہے, کعبے والے کی عبادت.
سبحان اللہ,
رب کعبہ کی عبادت.
سبحان اللہ.
تو ذرا ادھر, اب وہ کہتا اچھا, اب آپ دیکھیں کہ وہ ان کو نا آہستہ آہستہ وہ لیتے ترتیب کے ساتھ اور ایسی اس کی تربیت کریں گے. اسے کیا کہتے ہیں, یہ جو بے ترتیب اور چھوٹی چھوٹی چیز سے بڑی چیز کی طرف لے کے گئے نا, اس تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں ربانیین.
سبحان اللہ.
جو قرآن پاک میں فرمایا نا ولکن کونوا ربانیین, ربانی بن جاؤ.
سبحان اللہ.
ربانی کا ایک ترجمہ اور راج ترجمہ مانا جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات سے ہے وہ یہ ہے کہ ربانی عالم وہ ہے کہ جو بڑی چیزوں سے پہلے چھوٹی چیزوں کی تربیت کرتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور صوفیاء کرام سے بڑا ربانی کوئی نہیں ہوتا.
اللہ اللہ, بے شک.
تو یہ عادات کو اس انداز میں یہ تبدیل کرواتے ہیں, تو عادات اس انداز میں تبدیل کی جاتی ہیں. اچھا اسی طرح میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بات کسی کو کہہ دی جاتی ہے اور اس کو یہ کہا بس یہی کر لینا. جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے, عرض کی یا رسول اللہ کچھ مجھے فرمائے نصیحت وغیرہ. فرما غصہ نہیں کرنا.
اللہ.
لا تغضب, غصہ نہیں کرنا. اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور؟ غصہ نہیں کرنا. بکس ہیں، تیسرے مرتبہ پوچھا کوئی اور، غصہ نہیں کرنا.
سبحان اللہ.
اب دیکھیں نصیحت کیا کی ہے، غصہ نہیں کرنا. ٹھیک، لیکن یہ پتا ہے کہ اس ایک نصیحت کے ساتھ کتنی چیزیں اٹیچ ہیں.
اللہ.
امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو ہوئی کہ حکیم الامت اور ماہر نفسیات اور باطنی امور اور دقائق کو پہچاننے والے عارف باللہ ہیں، انہوں نے کیا فرمایا، فرماتے ہیں کہ غصے کے 10 بیٹے ہیں یا 10 پوتے ہیں. وہ کیا ہے، اب وہ سب کو میں بیان نہیں کرتا لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جب کسی بندے کو غصہ آتا ہے تو اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے، برے لفظ. گالی نکلے گی، برے لفظ نکلے. جب اس کو غصہ آئے گا تو وہ اس بندے کی غیبت کرے گا. جب اس کو غصہ آئے گا بس چلے گا تھپڑ مارے گا، غصے کے اندر ہی گولی مار سکتا ہے. غصے سے بندہ قتل بھی کر سکتا ہے، غصے سے گالی بھی دے سکتا ہے، غصے سے غیبت بھی کر سکتا ہے. اچھا، غصے سے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرے گا، اس کی خوشی سے اس کو تکلیف ہوگی، اس کی نعمت سے اس کو تکلیف ہوگی، یہ اپنے دل میں اس کے بارے میں حسد لے کے بیٹھا ہوگا، یہ اپنے دل میں اس کے بارے میں کینہ لے کے بیٹھا ہوگا. یہ ساری چیزیں کس سے آئیں، غصے سے. اب اگر آپ نے کسی کو یہ بول دیا یار غصہ نہیں کرنا، وہ گالی سے بچے گا، وہ غیبت سے بچے گا، وہ بہتان سے بچے گا، وہ حسد سے بچے گا، وہ کینے سے بچے گا، وہ ایذا مسلم سے بچے گا، وہ فحش گوئی سے بچے گا، یہ ساری چیزوں سے بچ جائے گا. تو ہوتا کیا ہے کہ جو یہ منہج نبوی ہے جس پر صوفیہ کرام چلتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک شے ایسی بیان کرتے ہیں جسے وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس کے لیے نا بڑی بنیادی چیز ہے، اس کی بہت ساری خامیوں خرابیوں کا دار و مدار اس پہ.
اللہ.
وہ اس کو بول دیتے اور پھر آہستہ آہستہ اسی کو سیٹ کرواتے. اب اس سے رول کیا نکلا، کہ یہ جو ساری میں نے چیزیں عرض کی اس سے رول کیا نکلا، اس سے رول یہ نکلا کہ دیکھیں ویسے تو یہ ہے کہ بھئی ہمیں اپنی پوری اصلاح کرنی چاہیے.
ٹھیک،
لیکن بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ بندہ پورے کا پورا جو ہے نا وہ اوور دا نائٹ بدل جائے.
ٹھیک،
ایسا نہیں ہوتا. اس لیے ایک وقت میں ایک کام.
ٹھیک ہے،
ایک وقت میں ایک عادت.
واہ بہت خوب.
آپ یہ بولیں کہ ایک ہی دن میں میں صابر شاکر متوکل اور متیقن اور راضی بالرضا اور قاضی بالقضا اور یہ میں سارا کچھ ہو جاؤں نا، ایسا نہیں ہوتا.
اللہ.
ایک ہی دن میں دل سے حسد بغض تکبر گینا یہ وہ سب نکل جائے، ایسا نہیں ہوتا. ایک ہی دن میں سخی بھی بن جاؤں، ایسا نہیں ہوتا. لہذا ایک وقت میں ایک شے کو لے لے. پتا ہے یار میں کنجوس ہوں، پیسے نہیں خرچ کرتا، اب تھوڑا تھوڑا دینا شروع کرے، کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، 40 دن پکا رہے اس کے اوپر.
اللہ.
40 دن کے بعد پتا چلے گا کہ ہاں کچھ تو اندر پتھر ٹوٹا ہے، کچھ تو اندر نرمی آئی. تو یوں ایک ایک کر کے اپنی عادات کو بدلیں گے تو اس سے عادت بدل جائے گی.
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، تدریج تعمل با آئینہ دل کو نہیں، صفائی بتدریج حاصل کو نہیں. شیخ سعدی نے فرمایا تھا تدریجی عمل ہوتا ہے اصلاح کا، جو اپنی سیلف ریکٹیفیکیشن ہے، ریفارمیشن ہے، وہ تدریجی عمل کے تھرو ہوتی ہے. سیٹ اے گول فار اے وائل، اچیو دیٹ گول اینڈ دین موو آن ٹوورڈز دی نیکسٹ گول. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ سارا پروسیس چلتا ہے. سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ اسی سلسلے میں ملاقات ہوگی. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے اجبا علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.